بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سمعین. آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد 4، جسے آپ کے لیے تحریر کیا پیر محمد کرم شاہ الازہری نے اور پیشکش قرطبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0306-787-8222 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں کتاب ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد 4 پارٹ 1.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرطبہ لائبریری کی پیشکش ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصنف پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ. ضیاء القرآن پبلیکیشنز، گنج بخش روڈ، لاہور. پارٹ 1، فہرست مضامین. غزوہ خندق 23، غزوہ احزاب کی چند امتیازی خصوصیات 25، ابو سفیان کا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط 30، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوابی مکتوب 32، خندق کی کھدائی، فاقہ کشی اور برکات الہی کا ظہور 37، لشکر کفار کی آمد اور ان کا پڑاؤ 40، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہادری 49، شہدائے خندق کے اسماء گرامی 55، مقتولین کفار 56، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ 57، غزوہ خندق کے دورس اثرات 58، غزوہ بنو قریظہ 60، ابو لبابہ اور ان کی توبہ 65، یہودی مردوں کا قتل 67، بنی قریظہ کے مردوں کو قتل کرنے پر اعتراض 69، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طرز عمل 72، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 73، غزوہ خندق اور غزوہ قریظہ کے متعلق شرعی احکام 75، تقسیم غنائم 77، دیگر شرعی احکام 78، 5 ہجری میں ظہور پذیر ہونے والے دوسرے واقعات کا مختصر تذکرہ 79، ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کا عبرتناک انجام 79، خالد بن سفیان ابن نہی البزلی صفحہ نمبر 81، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کو شرف زوجیت 83، حضرت ام حبیبہ مشکوہ نبوت میں 93، چند دوسرے واقعات جو 5 ہجری میں وقوع پذیر ہوئے 95، وفد بلال بن حارث کی آمد 96، زلزلہ 96، گھڑ دوڑ 96، فرضیت حج 97، چاند گرہن 98، ہجرت کا 6ٹا سال 99، اس سال میں پیش آنے والے اہم واقعات 101، غزوہ بنی لحیان 101، غزوہ ذی قعدیہ، غزوہ الغابہ 103، ایک دلچسپ واقعہ 109، سریہ محمد بن مسلمہ الاشبلی 110، سریہ اقاشہ بن محسن الاسدی 112، سریہ محمد بن مسلمہ 113، سریہ ابی عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 113، سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 114، سریہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 114، سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 117، سریہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترک کی جانب 117، سریہ قرض بن جابر 117، سریہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 119، سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام قرفہ کی ضرور 120، عمر رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 121، غزوہ حدیبیہ 125، تاریخی پس منظر 127، ہمارو حشی کا شکار 132، ہدیہ بنی نہد 133، ہدیہ ایما بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 133، کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 133، ایک منافق کا انجام 134، حدیبیہ میں حضور کا قیام 135، اہل مکہ کی تشویش اور باہمی مذاکرات 135، بیت رضوان کا پس منظر 140، ابو بصیر کی مدینہ طیبہ آمد 160، شجرہ بیت 164، سال ششم میں جو نئے شرعی احکام نافذ ہوئے 167، فرضیت حج 167، حکم زہار 170، حرمت شراب کا حکم 171، مسلم خواتین مشرکین پر حرام قرار دے دی گئیں 174، مومن مردوں کے لیے مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح کی ممانعت 175، ہجرت کا سال ہفتم 177، اسلام کی فتح مندیوں کا عہد زری 179، شاہان عالم کو دعوت اسلام 180، مکتوب گرامی بنام نجاشی بادشاہ حبشہ 181، مکتوب گرامی بنام قیصر روم 185، مکتوب گرامی کی تعظیم و تکریم 193، مکتوب گرامی کی تعظیم و تکریم 197، مکتوب گرامی بنام مکوکس شاہ مصر 198، مکتوب گرامی بنام حارث بن ابی شمر غسانی 202، محبوب رب العالمین کا گرامی نامہ شہنشاہ ایران خسرو پرویز کے نام 204، غزوہ خیبر 211، غزوہ خیبر کا پس منظر 213، غزوہ خیبر کی تاریخ 217، حدود خیبر میں داخل ہوتے وقت حضور کی دعا 221، خیبر میں داخلہ 222، حضرت حباب کا دانش مندانہ مشورہ 224، فتح خیبر کے لیے سرور عالم کی جنگی حکمت عملی 226، خیبر کا محل وقوع 226، حصون خیبر 227، جنگ کا آغاز 227، خیبر کا قلعہ نائم جو حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا 228، ایک سیافام غلام کا اسلام قبول کرنا 233، محمود بن مسلمہ کی شہادت 234، حسن صعب 235، حسن قلعہ الزبیر 238، شق قلوں کی فتح 240، حسن عبی 240، حسن برئی 241، حسون قطبیہ 241، حسون القموس 241، حسن وطی والسلالم 242، حی بن اختب کے خزانے کے بارے میں مزید استفسار 243، صفیہ بن حوی کا اسلام لانا 244، حضرت ابو ایوب انصاری کی پاسبانی 248، زینب یہودیہ کی سازش 247، صحائف تورات 247، مارکہ خیبر میں مسلم خواتین کی شرکت 248، مال غنیمت کی تقسیم 249، زرعی زمینوں کا انتظام 250، یہودیوں کے ساتھ بیلاغ عدل و انصاف 252، شہدائے خیبر 252، مشرکین مکہ کا شرط بدلنا 252، حجاج بن علاد کا دلچسپ واقعہ 253، حضرت جعفر بن ابی طالب اور آپ کے رفقا کی حبشہ سے واپسی 256، حضرت ابو ہریرہ اور آپ کے قبیلہ بنی دوس کی آمد 259، عیینہ بن حسن اور بنو فزارہ کی آمد 259، غزوہ خیبر میں جن شرعی احکام کا نفاذ ہوا 260، اموال غنیمت میں خیانت کی ممانعت 261، دیگر شرعی احکام 263، گدھوں کی حرمت کا حکم 263، مزاریت کا جواز 265، متا کی حرمت کا اعلان 266، متا کیا ہے 267، متا کے جواز کے دلائل 269، متا کی حرمت کے دلائل 270، اہل فدق کے ساتھ معاہدہ صلح 274، اراضی فدق کی آمدنی اور اس کی تقسیم 276، دلائل النبوہ معجزات 296، غزوہ وادی القرآ 297، تیمہ 300، جزیہ 301، شرائط جزیہ 308، جزیہ کی اصل وجہ 310، موجودہ دور میں جزیہ کی حیثیت 316، جزیہ وصول کرنے میں نرمی 316، غروب کے بعد رجوع آفتاب 317، نماز صبح کا قضا ہونا 318، نماز صبح کے قضا ہونے میں حکمت 319، مدینہ طیبہ واپسی 320، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ہدایت 321، مہاجرین کی سیر چشمی 322، غزوہ خیبر کے بعد جنگی مہمات 323، ذریعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 323، ذریعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 324، ذریعہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 324، سریع بشیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 325، سریع غالب بن عبداللہ اللیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 324، بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت دوسرا سریع 326، سریع ابی حدر الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 327، سریع حضرت عبداللہ بن حذافہ اسہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 329، غزوہ ذات الرقا 330، سریائے بنی غطفان 331، عمرۃ القضاء 335، مکہ مکرمہ میں داخلہ 338، مکہ سے واپسی 341، حضرت سید الشہداء کی صاحبزادی امارہ کا ساتھ جانے پہ اصرار 342، مدینہ طیبہ میں واپسی 342، ہجرت کا سال ہشتم 345، مکہ کی جگر پارے رسالت ماب کے قدموں میں 347، حضرت عمر ابن العاص کی کہانی ان کی اپنی زبانی 348، خالد بن ولید کا قبول اسلام 352، غزوہ موتا 359، اس جنگ کے اسباب 363، آداب جنگ کی نبوی تعلیمات 364، مارکہ موتا 369، غزوہ موتا کا نازک لمحہ 373، اس جنگ کا نتیجہ 377، غزوہ موتا کے شہیدوں کے اسماء گرامی 379، خاندان حضرت جعفر طیار سے تعزیت 379، لشکر اسلام کی مدینہ منورہ واپسی 382، سریعہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریعہ ذات السلاسل 384، سریعہ ابی عبیدہ بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 388، اس سریعہ کے بھیجنے کی وجہ 392، غزوہ فتح مکہ 399، غزوہ فتح مکہ کے اسباب 403، عہد شکنی 404، نبی الانبیاء علیہ السلام کا اس المناک حادثے کی اطلاع پانا 406، بارگاہ رسالت میں عمرو بن سالم خزائی کی آمد 408، قریش کی ندامت اور باہمی مشورے 410، ابو سفیان کی مدینہ طیبہ میں آمد 412، مکہ پر حملہ کرنے کے بارے میں مشورہ 418، تیاری کا حکم 419، اہل مکہ کی طرف حاتب بن ابی بلتیاں کا خط 419، سید الرسل کی مکہ کی طرف روانگی 421، سفر میں روزہ افطار کرنے کا حکم 424، مراز زہران میں پڑاؤ 426، صدیق اکبر کا خواب 427، ابو سفیان کے بارے میں حضور کی اطلاع 427، ابو سفیان اور حکیم کا مکہ واپس جانے کا ارادہ اور حضور کا ارشاد گرامی 432، لشکر اسلام کی قوت اور جنگی ساز و سامان کی نمائش 433، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں ورود و مسعود 439، حرم کعبہ میں نزول اجلال 442، کعبہ مقدسہ میں داخلہ 444، افو عام کا اعلان 445، مکہ مشرفہ کی فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی رانائیوں اور دلربائیوں کی حسین ادائیں 450، اسنان ابو لہب کا ایمان لانا 467، سہیل بن عمرو کا قبول اسلام 468، خلید کعبہ 469، شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ کا اسلام قبول کرنا 471، ابو سفیان کے وساوس کا ازالہ 473، عبداللہ بن الزباری کا قبول اسلام 473، فضالہ بن عمیر کا مشرف با اسلام ہونا 474، حضرت صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ عثمان بن عامر کا مشرف با اسلام ہونا 475، مکہ مکرمہ میں قیام 476، اذان بلال 477، بت قدوں کو مسمار کرنے کا حکم 478، حضرت عمر بن العاص کی سوا کی طرف روانگی 479، انصار علیہم رضوان کے وسوسوں کا ازالہ 480، ابلیس لعین کی چیخ 482، مکہ سے روانگی سے پہلے والی کا انتخاب 483، رومانیہ کے وزیر خارجہ کے تاثرات 484، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال عسکری قیادت 486، غزوہ حنین 493، لشکر اسلام کی حوازن پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں 501، عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 502، لشکر اسلام کے عناصر ترکیبی 503، لشکر اسلام کی جنگی ترتیب 506، مشرکین کے جاسوسوں نے کیا دیکھا 507، جنگ کے لیے لشکر کفار کی صف بندی 508، لشکر اسلام کی عارضی حزیمت پر اہل مکہ کے جذبات مسترد 515، لشکر حوازن کی شرمناک حزیمت اور انجام 518، مارکہ اوتاس 519، حصار طائف 520، طائف کی دفاعی اہمیت 521، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم اعلان 524، مجلس مشاورت 525، عیینہ بن حسن 527، سہر بن عیلہ الاحمسی 527، طائف کا محاصرہ اٹھانے کی وجوہات 528، طائف سے واپسی 530، شہدائے طائف کے اسماء گرامی 531، عروہ بن مسعود کی شہادت 532، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف سے جارانہ واپسی 533، وفد حوازن کی آمد 534، عدل و انصاف کا ناب نمونہ 538، مولفت القلوب 539، ایک دلچسپ واقعہ 542، انصار کی خلش کا ازالہ 543، چند امان افروز واقعات 547، مالک بن اوف ندری کی بارگاہ رسالت میں حاضری 548، رسالت مات کی تقسیم پر ذوالخویصرا کا اعتراض 550، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ کی آمد 552، عمرہ الجارانہ جارانہ سے عمرے کا احرام 553، خواب بن زبیر کا قبول اسلام 553، قبیلہ ثقیف کا قبول اسلام 555، سن 8 ہجری میں جن جدید احکام شریعہ کا نفاذ ہوا 560، چور کے لیے قطع ید کی سزا 560، شراب کی حرمت کا قطعی حکم بھی اس سال نازل ہوا 561، ازلام 561، ہجرت کا نواں سال 563، سرایا 565، سریائے عیینہ بن حسن 566، سریائے ولید بن عقبہ بن ابی معیط 570، سریائے قطبہ بن عامر 571، سریائے دحاق بن سفیان الکلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 571، سریائے علقمہ بن مجذر 572، سریائے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573، قبیلہ عدی بن حاتم کا قبول اسلام 574، غزوہ تبوک 583، غزوہ تبوک کے اسباب 587، مسجد درار 589، مسلمانوں کے لیے چارہ کار 591، جنگ کا اعلان عام 592، جہاد کے لیے انفاق کی دعوت و ترغیب 592، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے مثل احسار 593، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسار 594، حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفاق 595، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیاضانہ انفاق 595، حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فخر و احساس 596، لشکر اسلام کی روانگی 597، منافقین 598، لشکر اسلام کی مدینہ منورہ سے روانگی 599، جنگ میں شرکت سے معذرت کرنے والے 600، دانستہ پیچھے رہ جانے والے 601، ابو حسمہ کا جذبہ ایمان 602، بلاد سمود 604، بارش کا نزول 605، ناکہ کی گمشدگی 606، نماز صبح حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اقتدا میں 607، ایک عجیب فیصلہ 608، نبی کریم استراحت فرما ہوئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا 608، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک تشریف آوری 609، تبوک میں پہلی نماز 609، خطبہ تبوک 610، ایک معجزہ 613، آندھی 614، ایک اور معجزہ 614، پانچ خصوصی انعامات 615، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ ہرکل کے نام 616، ذل بجادین اور حضور کی شان بندہ نوازی 619، شہید محبت کی تدفین کا روح پرور منظر 621، شاہ اعلیٰ کی مصالحت 621، اہل ازرہ سے صلح 622 دمشق کی طرف پیش قدمی کے بارے میں مشورہ 622 تعاون زدہ علاقے میں جانے کی ممانعت 624 تبوک سے مدینہ طیبہ کی طرف واپسی 624 تبوک سے واپسی کے دوران معجزات کا ظہور 626 بعض لوگ جو سفر میں شریک نہ تھے لیکن ثواب میں شریک تھے 628 حضرت آبا 628 مسجد درار اور اس کا انہدام 629 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں سے ملاقات 632 بغیر عذر کے جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے 633 حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کی داستان 635 قبائل عرب کے وفود کی آمد 645 وفد نجران 648 وفد ابو تمیم الداری 656 وفد کعب بن ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 657 وفد ثقیف 657 وفد کی واپسی 659 وفد بنی عامر بن صفا 663 وفد زمام بن صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما 667 وفد عبد القیس 668 وفد بنی حنیفہ 674 وفد طوائے 679 وفد عدی بن حاتم الطوائی 680 وفد عروہ المرادی 680 وفد بنی زبید 680 وفد کندہ 681 وفد از شنوہ 683 حارث بن کلال اور اس کے دوستوں کی طرف سے بارگاہ رسالت میں قاصد کی روانگی 684 فردہ بن عمر الجزامی کا قاصد بارگاہ رسالت میں 684 وفد حارث بن کعب 685 وفد رفاعہ بن زید الخزائی کی حاضری اور قبول اسلام 686 وفد حمدان 686 وفد نجیب 687 وفد بنی صالبہ 689 وفد بنی سعد حزیم بن قزاعہ 689 وفد سلامان 690 وفد غامد 692 وفد ازد 693 وائل بن حجر کی آمد 694 وفد الجوک 696 وفد الحو 696 واصلہ ابن اسقا کی آمد 697 اشریوں اور اہل یمن کا وفد 698 وفد دوست 700 وفد مزینہ 704 وفد فزارہ 705 وفد بہرہ 706 وفد بنی عذرہ 707 وفد بلی 708 وفد زمرہ 710 وفد خولان 711 وفد محارب 714 وفد سودا 715 طارق بن عبداللہ کی اپنی قوم سمیت حاضری 718 وفد بنی اسد 720 وفد غسان 721 وفد بنی عبد 722 جریر بن عبداللہ الجبلی کی آمد 722 بارگاہ رسالت میں رہادیین کی آمد 724 رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی کی ہلاکت 726 سن 9 ہجری میں حج کی ادائیگی حضرت صدیق اکبر بطور امیر الحج 728 نجران کی طرف حضرت خالد بن ولید کا سریا 730 سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم کی وفات 732 حضرت ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یمن روانگی 733 حضرت ابو ذر بارگاہ رسالت میں 735 حدیث جبریل علیہ السلام 736 حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یمن کی طرف روانگی 738 حجت الوداع 743 طواف 750 خطبہ حجت الوداع عرفات کے میدان میں 753 یمن کی طرف سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی 778 یمن کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا سفر 778 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت 779 اموال غنیمت کی تقسیم 779 غدیر خم 781 حجت الوداع سے مدینہ طیبہ واپسی 790 مرض کا آغاز 792 اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مہم 794 فتنہ ارتداد 796 وفات سے 5 دن پہلے 798 اقلیم عدل و انصاف کا شہنشاہ 800. انصار کے لیے وصیت 801. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا حکم وفات سے 4 دن پہلے 802. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسن تائید 804. وفات سے 2 روز پہلے 806. وفات سے 1 روز قبل 807. ظاہری حیات مبارکہ کا آخری دن 809. حضرت جبریل کی بارگاہ نبوت میں حاضری 813. آخری لمحات 814. حضور نے صحابہ کرام کو اپنے گھر میں جمع کیا اور آخری پندوں نسائے سے مشرف فرمایا 816. وفات شریف کا وقت دن مہینہ اور سال 818. عمر شریف 819. ثقیفہ بنی سعدہ اور بیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 819. غسل مبارک 837. قبر مبارک 838. کفن مبارک 838. نماز جنازہ کی کیفیت 839. تدفین کا بیان 840. اپنے ہادی و مرشد کی وفات حسرت آیات پر صحابہ کرام کا حزن و علم 843. آہ و فغاں سے ممانعت 851. غزوہ خندق.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
اور جب ایمان والوں نے کفار کے لشکروں کو دیکھا تو فرتے جوش سے پکار اٹھے، یہ ہے وہ لشکر جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا تھا، اور سچ فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور دشمن کے لشکر جرار نے ان کے ایمان اور جذبہ تسلیم میں اضافہ کر دیا. الاحزاب 22. غزوہ خندق صفحہ نمبر 25. غزوہ احزاب کی چند امتیازی خصوصیات. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں غزوہ خندق کو مختلف حیثیتوں سے دیگر غزوات سے چند امتیازی خصوصیات حاصل ہیں. جزیرہ عرب میں اسلام دشمن طاقتوں نے علیحدہ علیحدہ فرزندان اسلام سے جنگیں کیں اور ہمیشہ ان کو منہ کی کھانی پڑی، جبکہ غزوہ خندق کی انفرادی شان یہ ہے کہ اس غزوے میں ساری اسلام دشمن قوتوں نے متحد ہو کر مرکز اسلام مدینہ طیبہ پہ حملہ کیا. اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے مروج اور روایتی طریقوں سے ہٹ کر ایک انوکھا طریقہ اپنایا جس نے کفار کے اس لشکر جرار کو ذہنی طور پر ششدر اور مروب کر دیا. چند ایام وہاں گزارنے کے بعد رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنا محاصرہ اٹھا کر بے نیل مرام واپس لوٹ گئے. اس غزوے کی سب سے اہم انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ دشمنان اسلام کے جارحانہ حملوں کی یہ آخری کڑی تھی، اس کے بعد وہ کبھی مرکز اسلام پہ حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکے بلکہ ہمیشہ دفاعی جنگیں لڑنے پہ انہیں اکتفا کرنا پڑا. صحیح روایت کے مطابق یہ غزوہ 5 ہجری کے ماہ شوال بمطابق فروری 627 عیسوی میں وقوع پذیر ہوا، کیونکہ اس بات پہ سب متفق ہیں کہ غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا. ابو سفیان نے احد سے واپسی کے وقت آئندہ سال میدان بدر میں مسلمانوں کو جنگ کا چیلنج دیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور حسب وعدہ اپنے 1500 مجاہدین کو حملہ لے کر مقررہ وقت پہ بدر کے میدان میں پہنچے، لیکن ابو سفیان نے قحط سالی کا بہانہ بنا کر میدان بدر میں مسلمانوں سے نبرد آزما ہونے سے گریز کیا. اس کے 1 سال بعد ابو سفیان یہودی قبائل سے ساز باز کر کے مختلف مشرک قبائل کو لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوا، اور یہ ہجرت کا 5واں سال ہی بنتا ہے. اہل سیر اور مغازی کی اکثریت اس تاریخ پہ متفق ہے، لیکن موسیٰ بن عقبہ نے اس کا سال وقوع 4 ہجری بتایا ہے. علامہ ابن حزم ان کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ، یعنی موسیٰ بن عقبہ کا قول ہی صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے صحیحین کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پہ دوبارہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے جبکہ ان کی عمر 14 برس تھی، لیکن حضور نے کم سنی کی وجہ سے انہیں جہاد میں شرکت کی اجازت نہ دی. پھر غزوہ خندق کے موقع پر وہ پیش ہوئے تو حضور نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی. اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی. اس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ احد کے دوسرے سال غزوہ خندق وقوع پذیر ہوا اور وہ 4 ہجری تھا. اس کے دو جواب دیے گئے ہیں. پہلا یہ کہ بے شک غزوہ احد کے وقت وہ کمسن تھے, ان کی عمر 14 سال تھی, لیکن جب 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا تو عمر کے لحاظ سے وہ اس قابل ہو گئے کہ جہاد میں شرکت کر سکیں, اس لیے انہیں اجازت مرحمت فرما دی گئی. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ممکن ہے احد کے وقت وہ اپنے 14ویں سال کے پہلے مہینوں میں ہوں اور غزوہ خندق کے موقع پر وہ اپنے 15ویں سال کے آخری مہینے میں ہوں. اس اعتبار سے حضرت ابن عمر کی روایت کہ غزوہ خندق 5ویں سال میں وقوع پذیر ہوا کے منافی نہیں. ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر قیم الجوزیہ 691 تا 751 ہجری زاد المعاد فی ہدیہ خیر العباد بیروت مکتبہ المنار الاسلامیہ 1985 طبع 7 جلد 3 صفحہ نمبر 479. حافظ ابن حجر نے فتح الباری شرح الصحیح للبخاری میں 5ویں سال کی روایت کو ترجیح دی ہے. والخندق فی الخامسۃ وهو المعتمد العلامہ احمد بن علی بن حجر الاسقلانی 856 ہجری فتح الباری شرح البخاری القاہرہ المطبوعہ البحیہ المصریہ بیتے جلد 7 صفحہ نمبر 315. اس وقت اسلام کی دشمنی اور عداوت میں تین قوتیں پیش پیش تھیں. نمبر 1 قریش مکہ, نمبر 2 عرب کے مشرک قبائل, نمبر 3 مدینہ طیبہ میں آباد یہودی قبائل. ان 5 سالوں میں ہر فریق نے اسلام کی چراغ کو بجھانے کے لیے سارے جتن کر کے دیکھ لیے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز افزوں قوت و ثروت کو پامال کرنے کے ارمان پورے کر لیے تھے. چنانچہ ہر فریق پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو چکی تھی کہ وہ علیحدہ علیحدہ کسی طرح بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مٹھی بھر دیوانوں کو شکست نہیں دے سکتے, لیکن انہوں نے عزم کر رکھا تھا کہ وہ اپنے بتوں کا بھرم ہر قیمت پر برقرار رکھیں گے. مکہ اور بیرون مکہ کے مشرک قبائل کو اپنے خداؤں کی خدائی کا ڈولتا ہوا سنگھاسن چین سے نہیں بیٹھنے دیتا تھا. یہود کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف حسد و عناد کے جو طوفان موجزن تھے وہ انہیں مجبور کر رہے تھے کہ وہ ہر قیمت پر اسلام کے پرچم کو سرنگوں کر کے چھوڑیں گے. اب انہوں نے طے کر لیا کہ اگر وہ الگ الگ رہ کر اس مہم کو سر نہیں کر سکے تو وہ سب متحد و متفق ہو کر اسلام کے مرکز پر لشکر جرار سے حملہ کریں گے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے. یہ خیال ہر فریق کو بے چین کر رہا تھا, لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کی صورت کیا ہوگی اس کا کسی کو علم نہ تھا. آپ پڑھ رہے ہیں کہ بار بار کی عہد شکنی اور عملی سازشوں کے ارتکاب کے باعث بنی نظیر کو مدینہ طیبہ سے جلا وطن کر دیا گیا. ان کے چند خاندان شام چلے گئے اور اکثریت خیبر میں رہائش پذیر ہو گئی. اس جلا وطنی نے ان کے جذبہ حسد و عناد کو مزید بھڑکا دیا. ان کی راتیں اور ان کے دن مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بننے میں ہی بسر ہوتے. آخرکار طویل سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا اور ان کا وقف اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مکہ روانہ ہوا. اس وقت میں ان کے مندرجہ ذیل اقابر شریک تھے: سلام بن ابی الحقیق, سلام بن مشکم, کنانہ بن ربیع الحوی بن اختب. ان چاروں کا تعلق قبیلہ بنی نذیر سے تھا اور بنو وائل قبیلے کے حوزہ بن قیس اور ابو امارہ ان سرکردہ افراد کے علاوہ ابو عامر فاسق بھی اس وقت میں شامل ہو گیا. چنانچہ 24 افراد پر مشتمل یہ وقت یثرب سے مکہ کی طرف روانہ ہوا. وہاں پہنچ کے انہوں نے قریش کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگ پر ابھارنا شروع کیا اور انہیں یقین دلایا کہ وہ اس جنگ میں ان کے ساتھ ہوں گے, یہاں تک کہ اسلام اور بانی اسلام کو ختم کر کے دم لیں گے. اس وقت کی ملاقات جب ابو سفیان سے ہوئی تو اس نے ان کا بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور انہیں کہا کہ ہمارے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو محمد فداہ روحی کی عداوت پر ہمارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. یہود اور کیا چاہتے تھے؟ انہوں نے ابو سفیان کی سمادگی کو دیکھ کر کہا کہ آپ قریش میں سے 50 سردار چن لیں اور آپ بھی ان میں ہوں, پھر ہم سب جا کے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اور اپنے سینے کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لگا کر وعدہ کریں گے کہ ہم پیغمبر اسلام کی عداوت میں سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے. جب تک ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ رہا وہ اسلام کے خلاف جنگ جاری رکھے گا. چنانچہ قریش کے 50 سرداروں اور یہودیوں کے اس وقف نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اور اپنے سینوں کو اس دیوار کے ساتھ لگا کر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا معاہدہ کیا. الامام محمد بن یوسف الصالحی الشامی 942 ہجری سبل الہدا و رشاد فی سیرہ خیر العباد القاہرہ احیاء التراث الاسلامی 1983 جلد 4 صفحہ نمبر 512. اسی موقع پہ ابو سفیان نے یہودیوں کے وقت سے یہ پوچھا کہ اے گروہ یہود، تم صاحب کتاب ہو اور صاحب علم و فضل ہو، تم جانتے ہو کہ محمد فدا ہوا بھی و امی سے ہم برسرے پیکار ہیں، ہمیں ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہم راہ راستے ہیں یا وہ یہودی وقت جو ان کے احبار یعنی ماہرین اور سرداروں پر مشتمل تھا. انہیں اچھی طرح علم تھا کہ قریش مکہ بتوں کے پرستار ہیں، وہ کعبہ مقدسہ جس کو حضرت ابراہیم خلیل نے، جو ان یہودیوں کے بھی جد اعلیٰ تھے، فقط اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا. اس مقدس گھر میں ان ظالموں نے 360 بت سجا رکھے ہیں اور ان کی پوجا پاٹھ کرتے ہیں. ان کے برعکس مسلمان ان کے مخالف صحیح، لیکن وہ کسی بت کو نہیں پوچھتے، فقط اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی زمینیں سزا ریز ہوتی ہیں. ان تمام حقائق کو جانتے ہوئے ایک مہم فائدے کے لیے انہوں نے اتنا جھوٹ بولا جسے سدھا سال گزر جانے کے باوجود تاریخ نہ ہضم کر سکی ہے اور نہ اس کو فراموش کر سکی ہے. ان کے اپنے انصاف پسند مصنفین نے بھی ان کی اس حرکت پہ انہیں سخت لان تان کیا ہے. تاریخ الیہود فی بلاد العرب کے مصنف پروفیسر ولسن نے صفحہ نمبر 142 پہ لکھا ہے، جو چیز ہر مومن کے دل کو دکھاتی ہے، خواہ مسلمان ہو یا یہودی، وہ اس یہودی وقت کی مشرکین مکہ کے ساتھ گفتگو ہے، جس میں انہوں نے مکہ کے بت پرستوں کو ان مسلمانوں پہ فضیلت دی ہے جو خداوند وحدہ لا شریک پر محکم ایمان رکھتے تھے. پروفیسر ولسن، تاریخ الیہود فی بلاد العرب، صفحہ نمبر 142. جب تک یہ دنیا قائم ہے، اہل حق کی محفل میں یہ دروغ گوئی کی وجہ سے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہ کر سکیں گے. وہ بولے، اے قریش مکہ، الہ تو حبل کے پرستارو، تم محمد علیہ السلام سے کہیں زیادہ حق کا دامن پکڑے ہوئے ہو، کیونکہ تم اس گھر کی تعظیم کرتے ہو، حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، فرما اونٹوں کو ذبح کرتے ہو اور ان خداؤں کی پرستش کرتے ہو جن کی پرستش تمہارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے. سبل الہدا، جلد 4، صفحہ نمبر 512. ابو سفیان نے انہیں کہا، اے یہودی رئیسو، ہمیں تمہاری اس بات پہ اس وقت تک یقین نہیں آ سکتا جب تک تم ہمارے معبودوں کو سجدہ نہ کرو. چنانچہ سب یہودیوں نے، جن میں ان کے چوٹی کے علماء بھی تھے، بتوں کو سجدہ کیا. شوقی ابو خلیل، الخندق، دمشق، دار الفکر، بیتے، صفحہ نمبر 66. اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیات اپنے محبوب کریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر نازل فرما کر ان کی کذب بیانی پہ مہر ثبت کر دی. ارشاد الہی ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدا من الذین آمنوا سبیلا. سورہ نساء 50. کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے، وہ اب اعتقاد رکھنے لگے ہیں جبت اور داغوت پر، اور کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ وہ کافر زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان سے جو ایمان لائے ہیں. قریش نے یہود سے اپنے بارے میں جب یہ فتویٰ سنا تو مارے خوشی کے اچھلنے لگے اور انہیں مزید یقین دہانیاں کرانے لگے کہ وہ اس مہم میں آخری سانس تک ان کا ساتھ دیں گے. یہاں سے وہ وفد بنو غطفان کے پاس پہنچا، انہیں اسلام کے خلاف خوب بھڑکایا، قریش کے ساتھ جو طے پایا تھا اسے بھی خوب نمک مرچ لگا کر بیان کیا، اور ساتھ ہی انہیں یہ لالچ بھی دیا کہ اگر وہ اس جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے تو خیبر کے باغات کی کھجوروں کا سارا پھل وہ اس سال ان کی نظر کر دیں گے. چنانچہ بنی غطفان کا سردار عینہ بن حسن اپنے قبیلہ سمیت اس سازش میں شریک ہو گیا. عینہ اپنے دوست قبائل بنی اسد، بنی مرا، اشجا اور بنی فزارہ کو بھی اس جنگ میں شرکت کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی. چنانچہ وقت مقررہ پر 4000 کا قریشی لشکر ابو سفیان کی قیادت میں نکلا. ان میں 300 گھڑ سوار تھے اور 1000 اونٹ تھے. جب یہ لشکر مرات الزہران کے مقام پہ پہنچا تو بنو اسد طلحہ الاسدی کی قیادت میں، بنی سلیم ابو العور کی قیادت میں، بنو مرا حارث بن اوف تزی کی قیادت میں اور اشجا مسعود بن رخیلہ کی قیادت میں نکلے اور مراؤ زہران کے مقام پر یہ سارا لشکر جمع ہوا. ان تمام افواج کی تعداد 10-12 ہزار تک پہنچ گئی. یہ لشکر جرار ایک چھوٹی سی بستی مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا. ابو سفیان کا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط، صفحہ نمبر 30. علامہ المقریزی نے اس خط کا بھی ذکر کیا ہے جو اس موقع پر ابو سفیان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا تھا۔ بِسْمِكَ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَحْلِفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَقَدْ سِرْتُ إِلَيْكَ فِي جَمْعِنَا وَإِنَّا نُرِيدُ أَلَّا نَعُودَ أَبَدًا حَتَّى نَسْأَلْ سِلَكُمْ فَرَأَيْتُكَ قَدْ كَرِهْتَ لِقَاءَنَا وَجَعَلْتَ مَضَائِكَ وَقَنَادِكَ وَلَيْتَ عَلَى شَعْرِي مَنْ عَلَّمَكَ هَذَا فَإِنَّ ارْجِعْ عَنْكُمْ فَلَكُمْ مِنَّا يَوْمٌ كَيَوْمِ أُحُدٍ۔ العلامہ احمد بن علی المقریزی 845 ہجری انتا الاسماء بالرسول من النبا الاموال والحفدا والمتا القاہرہ دار الانصار 1989 جلد اول صفحہ نمبر 189۔ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ لات و رضا کے قسم کھا کر کہتا ہوں میں آپ کی طرف ایک لشکر عظیم لے کے آیا ہوں۔ ہم نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اس وقت تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک تمہاری جڑیں اکھیڑ کر نہ رکھ دیں گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کو مکروہ جانا ہے اور ہمارے راستے میں خندقیں کھود دی ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، یہ چیز آپ کو کس نے سکھائی ہے؟ اگر ہم بفرض محال اس دفعہ واپس چلے گئے تو ہم پھر آئیں گے اور احد کی جنگ کی یاد کو تازہ کریں گے۔ یہ خط اس نے ابو اسامہ الجشنی کے ہاتھ بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف فرماتے جہاں حضرت ابی بن قاب نے خط پڑھ کر سنایا۔ سرکار دو عالم نے اس کے جواب میں یہ گرامی نامہ تحریر فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوابی مکتوب صفحہ نمبر 31۔ من محمد رسول اللہ الى ابی سفیان ابن حرب اما بعد فقدیما غرك باللہ الغرور اما ذکرت انك سرت الینا في جمعكم وانك لا تريد ان تعود حتى تستعصلنا فذلك امر يحول الله بينك وبينه ويجعل لنا الآكبة حتى لا تذكر اللات والعزى ولا يأتين عليك يوم أكثر فيه اللات والعزى وأساف ونائلة وهبلة حتى أذكرك فذلك يا سفيه بني غالب۔ العلامہ احمد بن علی مقریزی امتاع الاسماء بالرسول من النبا الاموال والحف والمتا صفحہ نمبر 189 جلد اول، و احمد بن زینی دہلان 1885 اسیرہ نبیہ بیروت المطبوعہ الحلیہ 1983 جلدوم صفحہ نمبر 171۔ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو سفیان بن حرب کی طرف ہے۔ اما بعد، عرصہ دراز سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان تجھے دھوکہ دے رہا ہے اور یہ بات جو تو نے لکھی ہے کہ تم اپنا لشکر جرار لے کے ہماری طرف آئے ہو اور تم نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس وقت تک واپس نہیں جاؤ گے جب تک ہمارا خاتمہ نہ کر دو، تو یہ ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے درمیان اور اس چیز کے درمیان خود حائل ہو جائے گا اور تم اس میں کامیاب نہیں ہوگے اور انجام کار فتح ہماری ہوگی، یہاں تک کہ لات و عزا کو کوئی یاد نہیں کرے گا اور یقیناً وہ دن آئے گا جب میں لات، عزا، اصاف، نائلہ اور حبل کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ اور اے خاندان بنی غالب کے احمق، میں تجھے اس روز یہ بات یاد کراؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب کریم بھی اپنے دشمنوں کے عزائم سے بے خبر نہ تھا۔ مختلف قبائل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام تھے انہوں نے ساری تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ حضور نے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے طلب فرمایا۔ حالات بڑے نازک تھے، ایک چھوٹی سی بستی پہ اتنے بڑے لشکر جرار کی یلغار کیسے روکی جائے، جبکہ اس بستی میں بھی مارہائے آستین کی کمی نہ تھی۔ حضرت سلیمان فارسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ملک فارس میں جب دشمن یوں حملہ کرنے کی نیت سے دھاوا بول دیتا تو ہم اپنے شہر کے ارد گرد خندق کھود کر اس کی پیش قدمی کو روک دیتے تھے، ارشاد ہو تو مدینہ طیبہ کے ارد گرد خندق کھود دی جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تجویز کو بہت پسند فرمایا اور شہر کے اس جانب جدھر سے چڑھائی کا خدشہ تھا خندق کھودنے کے لیے نشانات لگا دیے گئے۔ ہر 10 آدمیوں کو 40 گز خندق جو 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری ہو کھودنے کا فریضہ سونپا گیا۔ خندق کھودنے کے کام میں سب مسلمان شریک تھے، کوئی بھی مستثنا نہ تھا۔ فخرے دو جہاں سرور کون و مکان اپنے دستے مبارک میں کدال لیے اپنے غلاموں کے دوش بدوش خندق کھودنے میں مصروف تھے اور مٹی اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ شکل مبارک کے بال مٹی سے اٹ گئے تھے اور جلدے مبارک دکھائی نہیں دیتی تھی. بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. جاڑے کا موسم تھا, غضب کی سردی تھی, صحابہ کرام بھوک سے نڈھال تھے اور تھکاوٹ سے چور, لیکن اپنے محبوب قائد کے ارشاد کی تعمیل میں سرگرم عمل تھے. شمع توحید کے ان پروانوں کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جانبازی اور فدائیت کا یوں مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا, ان العیش عیش الآخرۃ فاغفر الانصار والمہاجر, یعنی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, میرے پروردگار انصار و مہاجرین کو بخش دے. اپنے حق میں یہ دعا سن کر صحابہ کرام پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی. کیف و سرور سے بے خود ہو کر یہ شعر گانے لگے, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, یعنی ہم منزل عشق و محبت کے وہ مسافر ہیں جنہوں نے اپنے ہادی و مرشد کے دست مبارک پر اس بات کے لیے بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے مصروف جہاد رہیں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے شیریں اور دل نواز لہجے سے اپنے غلام حضرت عبداللہ بن رواحہ کے یہ شعر بھی پڑھتے, اللہم لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا, اے میرے مولا کریم, اگر تیری مہربانی نہ ہوتی تو ہم راہ ہدایت پہ گامزن نہ ہوتے, نہ ہم زکات دیتے اور نہ ہمیں نماز کی توفیق ملتی. فانزل سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لقینا, اے اللہ ہم پہ اطمینان و سکون نازل فرما اور اگر ہمارا مقابلہ دشمنوں سے ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ. عمر بن عوف کہتے ہیں کہ میں سلمان, حذیفہ, نعمان بن مکران المزنی اور 6 انصاری اپنے حصے کی 40 گز خندق کھود رہے تھے کہ اتفاق سے ایک چٹان آ گئی. ہم نے سارا زور لگایا, بڑے جتن کیے, لیکن وہ نہ ٹوٹی. میں نے حضرت سلمان سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کریں تاکہ جو ارشاد ہو اس پہ عمل کیا جائے. حضرت سلمان خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چٹان کے متعلق گزارش کی کہ ہمارے بازو شل ہو گئے ہیں, ہماری کدالیں کند ہو گئی ہیں, لیکن وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی. یہ سن کر حضور خود اٹھے اور اس جگہ کی طرف روانہ ہوئے. وہاں پہنچ کر حضرت سلمان کے ہاتھ سے گنتی پکڑی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ضرب لگائی. اس سے اتنی روشنی پیدا ہوئی جیسے کسی نے گھپ اندھیرے میں اچانک چراغ جلا دیا ہو, اور اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ کر الگ جا گرا. حضور نے فرمایا, اللہ اکبر, اوتیت مفاتیح الشام, مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی گئیں. دوسری مرتبہ پھر حضور نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ضرب لگائی, پھر اسی طرح روشنی نمودار ہوئی اور دوسرا حصہ ٹوٹ گیا. حضور نے فرمایا, اللہ اکبر, اوتیت مفاتیح فارس, مجھے ایران کی کنجیاں بخش دی گئیں. تیسری مرتبہ ضرب لگائی تو باقی ماندہ چٹان بھی ریزہ ریزہ ہو گئی. حضور نے فرمایا, اللہ اکبر, اوتیت مفاتیح الیمن, مجھے یمن کی کنجیاں مرحمت کر دی گئیں. اس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضربوں سے نہ صرف اس چٹان کو پارا پارا کر دیا بلکہ دنیا کی دو بڑی طاقتوں روم اور ایران کے سنگین قلعوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا, اور ان ممالک کی فتح کی نوید بھی اپنے غلاموں کو سنا دی. ظاہری حالات کی نزاکت کسی سے مخفی نہ تھی, سارا عرب امٹ کر آ رہا ہے, مدینہ کا ماحول بھی سازگار نہیں, یہاں بھی یہودیوں اور منافقوں کی ایک بھاری جمعیت موجود ہے, فوج کے لیے نہ ساز و سامان ہے نہ خوراک کا معقول انتظام. ان حالات میں جب دشمن کے اس زبردست حملے کے باعث اپنی سلامتی بھی بظاہر مشکوک ہو, اتنی عظیم مملکتوں کے فتح کی بشارت یہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیارا رسول ہی دے سکتا ہے, جس کی نگاہ نبوت کے سامنے مستقبل کے واقعات بھی آشکارا اور عیاں ہیں. ان حالات میں یہ ارشادات تمام حاضر صحابہ کرام نے سنے, کسی دل میں کوئی شک پیدا نہیں ہوا, لیکن منافقین کا ایک گروہ تھا جو اپنے بغض باطن کو مخفی نہ رکھ سکا. وہ کہنے لگا, الا تعجبون من محمد یمنیکم ویعیدکم الباطل ویخبرکم انہ یبصر من یثرب من یثرب قصور الحیرۃ ومدائن کسری وانها تفتح لکم وانتم انما تهدرون خندق من الفرق لا تستطيعون ان تبرزوا ان تبرزوا کیا تم کو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں سے تعجب نہیں ہوتا کہ وہ تمہیں امیدیں دلا رہے ہیں اور جھوٹے وعدے کر رہے ہیں کہ تم کسر و کسرا کے ملکوں کو فتح کرو گے، حالانکہ تم دشمن کے خوف سے خندقیں کھودنے پہ مجبور ہو اور تم قضاء حاجت کے لیے باہر بھی نہیں جا سکتے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا.
سورہ احزاب 12. کہتے ہیں منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور رسول نے مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے. یہاں ایک اور بات غور طلب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیتے ہوئے ہر بار یہ فرمایا اوتیتو کہ مجھے ان ملکوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ یہ ملک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں فتح ہوئے اور حضور کی یہ بشارت پوری ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم حضور نبی کریم کے خلیفہ برحق تھے. اس لیے جو ممالک آپ کی خلافت کے زمانے میں فتح ہونے والے تھے انہیں حضور نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا. اگر آپ خلیفہ برحق نہ ہوتے بلکہ غاصب اور ظالم ہوتے جیسے بعض نادان لوگ کہا کرتے ہیں تو اس بشارت کا قطعاً کوئی محل نہ ہوتا. کبھی کوئی شخص اپنے مخالف کی فتوحات کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا کرتا، ہمیشہ اپنوں کی فتوحات اور انہی کے کارناموں کو اپنی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن ملکوں کی فتح کا وعدہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اس وعدے کا خلافت فاروقی میں پورا ہونا آپ کے خلیفہ برحق ہونے کی اتنی روشن دلیل ہے کہ کسی حق پسند اور منصف مزاج کو کسی دوسری دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی. یہ روایت صرف اہل سنت کی کتابوں میں ہی نہیں، تاکہ کوئی یہ کہہ کر اپنے دل کو بہلا لے کہ یہ سنیوں کی گھڑی ہوئی روایت ہے، بلکہ شیعہ حضرات کی صحیح ترین حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس سے خلفائے راشدین کی خلافت کی حقانیت ثابت ہوتی ہے. قارئین کے فائدے کے لیے شیعہ کتب کی روایت بھی درج ہے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اسے کسی کی ہدایت کا سبب بنا دے. فروع کافی جلدوم کتاب الروضہ صفحہ نمبر 25 مطبوعہ تہران میں درج ہے. عن ابی عبداللہ قال لما حفر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الخندق مروا بکدیۃ فتناول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم المعل ولی من یدی امیر المؤمنین او من یدی سلمان فضرب بها ضربة فتفرقت بثلاث فرق فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فتح علي في ضربتي هذه كنوز كسرى وقيصر. علامات کلینی فروع کافی جلد 2 صفحہ نمبر 25 کتاب الروضہ. یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو ایک چٹان آ گئی. حضور نے حضرت امیر المومنین یا حضرت سلمان کے ہاتھ سے کڈال پکڑی اور اس چٹان پر ضرب لگائی. اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا میری اس ضرب سے میرے لیے کسرہ اور قیصر کے خزانے فتح ہو گئے ہیں. حملہ حیدری میں اس واقعے کو اس طرح نظم کیا گیا ہے: بپاسخ چنی گفت خیر البشر کہ چون جس برق نخست از حجر. حضور نے جواب فرمایا کہ جب پہلی ضرب سے پتھر سے آگ نکلی بجلی کوندی. نمودند ایوان کسرا یمن دوم کسر روم سوم از یمن. مجھے کسرا کے محلات دکھائے گئے اور دوسری ضرب پہ روم کا محل، تیسری ضرب کے وقت یمن. سبب راشنی گفت روح الامی کے بعد از من اعوان و انصار و دین. جبریل علیہ السلام نے اس کا سبب یہ بیان کیا کہ میرے بعد دین اسلام کے مددگار اور جانسار بری مملکت با مسلط شبن با ایمن اہل عام بزرود ان ملکوں پہ قابض ہوں گے اور وہاں میری شریعت کا قانون نافذ کریں گے. بری مزدا و شکر و لطف خدا بہر بار تکبیر کردم ادا. اس بشارت اور اللہ تعالیٰ کے لطف پر میں نے ہر بار تکبیر کہی. شنید ند آ مزدے چوں مومنا خوشیدن تکبیر شادی کنا. مومنوں نے جب یہ مزدہ سنا تو سب نے خوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا. اس طرح دیگر کتابوں میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے. حملہ حیدری، خندق کی کھدائی، پاکہ کشی اور برکات الہی کا ظہور، صفحہ نمبر 37. سخت سردی ہے، یک وسطہ ہوائیں چل رہی ہیں اور پتھریلی زمین میں خندق کی کھدائی کا کام بڑے جوش و خروش سے جاری ہے۔ دشمن کی پیش قدمی کی لحظہ بلحظہ اطلاعات مل رہی ہیں۔ دشمن کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس خندق کو ہر قیمت پہ مکمل کرنا ہے، اگر اس کا قلیل حصہ بھی نامکمل رہ گیا تو ساری محنت اکارت چلی جائے گی۔ دشمن اس حصے کو پل کے طور پر استعمال کر کے شہر میں گھس آئے گا، اس لیے تھکن، بھوک اور موسم کی ناسازگاری کو پس پشت ڈال کر ہر مجاہد اپنے حصے کی خندق مکمل کرنے میں مصروف ہے۔ وہ اکیلا تو رنج و نہن سے نبرد آزما نہیں، اس کا آقا و مولا، اس کے پروردگار کا حبیب و محبوب، غازیان اسلام کی آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور خود بھی ان کی طرح مصروف ہے۔ وہ دیکھو، چٹان توڑ رہا ہے، مٹی کھود رہا ہے، تگاریاں بھر بھر کر باہر پھینک رہا ہے۔ اسلام کے اس مرکز کی دفاعی سرگرمیوں میں ہر کسی سے آگے امبر فشان زلفیں گرد آلود ہیں، شکم مبارک پہ تہ در تہ غبار جن رہی ہے، ادائیگی فرض کے احساس نے سب تھکاوٹوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ 3 دن گزر گئے ہیں، صحابہ کو ایک لقمہ تک میسر نہیں آیا۔ اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ فاقہ کشی کی تکلیف جب ناقابل برداشت ہونے لگی ہے تو اس کا شکوہ اپنے کریم آقا سے کرتے ہیں۔ حضور اپنے شکم مبارک سے قمیض اٹھاتے ہیں، صحابہ کو عجیب منظر دکھائی دیتا ہے، سب نے ایک ایک پتھر پیٹ پر باندھ رکھا ہے، لیکن اس سلطان دو عالم نے اپنے شکم مقدس پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ سب شکوے دور اور سب کلفتیں کافور ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو تاب صبر نہیں رہتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اذن طلب کر کے اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو بتاتے ہیں کہ میں نے آج نبی کریم کو انتہائی فاقے کے عالم میں دیکھا ہے، تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ اس نیک بخت نے کہا، میرے پاس چند سیر جو ہے اور ایک بکری کا بچہ بھی موجود ہے۔ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ اس نے وہ برتن نکالا جس میں جو رکھے تھے اور جو پیسے آٹا گوندا، میں نے بکری کے اس بچے کو ذبح کیا، گوشت ہنڈیا میں پکانے کے لیے رکھا۔ شام کا وقت قریب آ گیا، ہمارا معمول یہ تھا کہ دن بھر خندق کھودتے، شام کو گھروں میں واپس چلے آتے، سرکار دو عالم بھی شام کو واپس تشریف لے جاتے۔ میں جب واپس جانے لگا تو میری بیوی نے کہا کہ مجھے حضور اور صحابہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، یعنی زیادہ آدمیوں کو ساتھ لے کر نہ آ جانا۔ میں نے اس کو مطمئن کیا اور حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آیا اور بڑی رازداری سے عرض کی، یا رسول اللہ، بڑی قلیل مقدار میں کھانا پکایا ہے، حضور تشریف لے چلیں، ایک یا دو آدمی اپنے ساتھ بھی لے جائیے۔ سرکار نے اپنی انگشت ہائے مبارک میری انگلیوں میں ڈال کر فرمایا، کتنا کھانا پکایا ہے؟ میں نے عرض کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثیرن طیبن، یہ تو بہت زیادہ ہے اور بہت پاکیزہ ہے۔ دیکھو، میرے آنے سے پہلے ہنڈیاں نیچے نہ اتارنا اور نہ روٹیاں پکانا۔ پھر حضور نے بلند آواز سے اعلان فرمایا، اے خندق والو، جابر نے تمہارے لیے کھانا پکایا ہے، آؤ سب کھاؤ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تھے اور لوگ پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ میں شرم کے مارے پانی پانی ہو رہا تھا، میری حالت کو بس اللہ کی ذات جانتی تھی۔ میں نے دل میں کہا، کل کے خدا آ گئی ہے، بخدا بڑی رسوائی ہوگی، چند سے جو اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ۔ میں جب گھر پہنچا تو میں نے بیوی سے کہا، اے نیک بخت، سرور عالم ماں مہاجرین و انصار تشریف لے آئے ہیں، ان کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا حضور نے تم سے دریافت فرمایا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ دوسری روایت میں ہے کہ بیوی نے کہا، جابر، ان لوگوں کو تم نے دعوت دی ہے یا حضور نے؟ میں نے کہا، انہیں تو حضور نے دعوت دی ہے۔ اس نے کہا، اب فکر کی ضرورت نہیں، سب کو آنے دو، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہت بہتر جانتا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے اس کی اطلاع دے دی۔ اس کے ایسا کہنے سے میری ساری تشویش جاتی رہی۔ پھر سرور انبیاء تشریف لے آئے، حکم دیا، 10-10 آدمیوں کو بلاتے جاؤ۔ میں نے گوندا ہوا آٹا پیش کیا، حضور نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ پھر جہاں ہماری ہنڈیا رکھی تھی وہاں تشریف لے گئے، اس میں بھی لعاب دہن مبارک ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ پھر حکم دیا، روٹیاں پکاتے جاؤ، ہنڈیا سے سالن ڈالتے جاؤ اور ہنڈیا کو ڈھانپے رکھو۔ کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری رہا، لیکن ہماری حیرت کی حد نہ رہی کہ اتنے آدمی کھا گئے، نہ آٹا کم ہوا اور نہ ہنڈیا میں سالن کم ہوا۔ 1000 آدمی نے کھانا کھایا، ہنڈیا لبالب بھری رہی اور آٹے میں ذرا کمی نہ ہوئی۔ حضور نے فرمایا، اب خود بھی کھاؤ اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی تحفے کے طور پہ تقسیم کرو، کیونکہ سب لوگ قحط سالی کا شکار ہیں۔ ہم دیر تک بانٹتے رہے اور سرور عالم تشریف فرما رہے۔ جب حضور تشریف لے گئے تو ہر چیز ختم ہو گئی۔ رواہ الشیخین و حاکم و طبرانی، سبل الہدیٰ جلد 4، صفحہ نمبر 520 تا 522۔ حضرت نعمان بن بشیر کی ہمشیرہ سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں، ایک روز میری والدہ نے مجھے کھجوروں سے بھرا ہوا ایک ڈونگا دے کر بھیجا کہ میں یہ اپنے باپ اور اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کو دے آؤں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ خندق کھودنے میں مشغول تھے۔ میں جب یہ لے کے جا رہی تھی تو رحمت عالم نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے اپنے پاس بلایا۔ جب میں حاضر ہوئی تو حضور نے وہ کھجوریں مجھ سے لے لی اور ایک چادر بچھا کے انہیں اس پہ بکھیر دیا۔ پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ بآواز بلند اعلان کرو، اے اہل خندق آؤ، کھانا تیار ہے۔ سب اکٹھے ہو گئے، سب نے سیر ہو کر کھایا۔ جب تک وہ کھاتے رہے کھجوریں بڑھتی ہی رہی۔ سبل الہدا جلد 4 صفحہ نمبر 520-522۔ ابن اساکر سے مروی ہے کہ ام عامر اشہلیہ نے ایک برتن میں حیض ایک قسم کا حلوہ ڈال کر بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین ام سلمہ کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ام سلمہ نے اپنی مرضی کے مطابق اسے تناول فرمایا۔ بکیا لے کر حضور باہر تشریف لائے اور اہل لشکر میں اعلان کر دیا گیا کہ لشکر والے رات کا کھانا حضور کے ہاں کھائیں۔ سب آئے، خوب سیر ہو کر کھایا اور وہ حلوہ جوں کا توں تھا۔ سبل الہدا جلسار صفحہ نمبر 520-522۔ الغرض نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جانسان فرزندان اسلام کی شبانہ روز کوشش سے 6 دن کی قلیل مدت میں خندق کی کھدائی کا کام مکمل ہو گیا۔ جب خندق کی کھدائی کا کام پائے تکمیل کو پہنچ گیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا نائب مقرر فرمایا اور خود جبل صلاح کے دامن میں آ کر اپنا خیمہ نصب کیا۔ صلاح کی پہاڑی پشت کے پیچھے تھی اور خندق سامنے۔ اسلامی لشکر جس کی تعداد 3000 تھی اس کو مناسب مقامات پہ متعین فرمایا۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کو اور انصار کا حضرت سعد بن عبادہ کو مرحمت فرمایا گیا۔ مسلم خواتین اور بچوں کو ان مضبوط گڑیوں میں ٹھہرایا گیا جو شہر کے اندرونی حصے میں تھیں۔ شہر کے بڑے بڑے راستوں پر دیواریں چن دی گئیں۔ اس طرح سارا شہر ایک قلعے کی مانند محفوظ ہو گیا۔ امہات المومنین اور حضرت صفیہ سرکار دو عالم کی پھوپھی صاحبہ اور چند خاص خواتین کو ایک گڑھی میں ٹھہرایا گیا۔ اس گڑھی کا نام فارے تھا۔ حضرت حسان بن ثابت کو بھی اس مقام پہ ٹھہرنے کی اجازت دی گئی۔ حضرت سعد بن معاذ ایک روز قلعے کے باہر سے گزرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ انہوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے اور وہ زرہ چھوٹی ہے، ان کے بازو باہر نکلے ہوئے ہیں اور ننگے ہیں۔ انہوں نے چھوٹا نزا پکڑا ہوا ہے اور اسے لہراتے ہوئے تیز تیز جا رہے ہیں۔ ان کی والدہ بھی اس قلعے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو فرمایا، بیٹا جلدی پہنچو، تمہیں دیر ہو چکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، اے سعد کی ماں، تم نے سعد کو چھوٹی زرہ پہنائی ہے، اتنی کھلی ہونی چاہیے تھی کہ ہاتھوں کو بھی ڈھانپ لیتی۔ اس مومنہ صادقہ نے عرض کی، یقض اللہ ما ہوا قادن، جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے وہ کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان کے بازو کے ایک حصہ پہ جو ننگا تھا تیر لگا، جو آپ کی شہادت کا باعث بنا۔ سبل الہدا جلد 4 صفحہ نمبر 520-522۔ اس کے ساتھ ہی یہ پاٹھ اپنے اختتام کو پہنچا۔